رحم الله من قرأ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحسن عناه العادون ولا يبدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالسقور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير الأنعام الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وتقدس: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. صلوات على محمد وعلى آله. ایام ایزا کے ماہ محرم کی تاریخیں ختم ہوئی ہیں اور ماہ صفر المظفر کا آغاز، اور ہم سب کو اللہ کے فضل و کرم سے یہ توفیق ہمارے شامل حال رہی کہ ہم اس بیوی کی بارگاہ میں پرسہ دینے کو حاضر ہو جائیں کہ جس کا نام دعاؤں کو قبول کرا دیتا ہے اور جس کی دعا کا استحقاق ہماری دنیا و آخرت کا سرمایہ ہے. میں اپنی جانب سے آپ تمام مومنین کا، تمام سامعین کا، خصوصیت کے ساتھ منتظمین کا، کونسل آف اسلامک گائیڈنس کا شکر گزار ہوں. میرے شکریہ کی ضرورت نہیں ہے. یہ موقع آپ نے ہمیں فراہم کیا کہ یہ طالب علم آپ کے سامنے اپنی چند عام مختباتیں اپنے سمیت آپ کے سامنے بیان کر سکے. اور ویسے ہی بار بار کسی کو سننا، جس کو سننے کا زیادہ موقع ملا ہے، تو اس کے لیے زیادہ محبت اور زیادہ جذبے کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ آپ حضرات کا احسان اور نگاہ محبت ہے. اور خصوصیت کے ساتھ یہ ذکر جن سے منسوب ہے ان کی عنایت ہے، کیونکہ دنیا کے اندر تحریر کی، تقریر کی کیفیتیں ہوتی ہیں، لکھنے کے، پڑھنے کے، آرٹ کے فنون ہوتے ہیں، اور اس کی ٹیکٹک ہوتی ہے، اس کے طریقے ہوتے ہیں، اس کی خوبیاں ہوتی ہیں، اس کی خامیاں ہوتی ہیں، اس کے اصول ہوتے ہیں، کہاں سے آڈینس ساتھ چلیں گے، کہاں ساتھ نہیں چلیں گے، اصول تقریر کیا ہیں، فن تقریر کا تقاضا کیا ہوتا ہے. اسی طریقے سے آپ ذکر کو شاعری کے حوالے سے بھی دیکھ سکتے ہیں. یہ سب بحثیں وہاں پہ آتی ہیں جہاں پر بات آرٹ کی، ہنر کی، فن کی ہو، لیکن جب مد نگاہ مدحت ہے یا ذکر حسین ہے تو تقدس اپنے آپ ہے. یہاں اصول اور فنون اور تحقیق اور طریقہ کار سے زیادہ مقصد کو دیکھا جاتا ہے. مقصد یہ ہے کہ ہم یہاں سے کچھ حاصل کریں، بیوی کے وسیلے میں اپنی دنیا و آخرت کو آباد کر سکیں، وتر حسین کے نام پر سجنے والے فرش میں قرآن پڑھیں، قرآن سنیں، حدیث پڑھیں، حدیث سنیں، تاریخ کی بات ہو، معلومات عامہ ہو، جنرل نالج ہو، انبیاء کا تذکرہ ہو، اور کیسا فرش ہے یہ فرش عزا. میں باتوں کو دہراؤں گا نہیں کہ جہاں پر ہر طرح کی غذا ہے، ہر طرح کا پھول ہے. یہ وہ چمن ہے جہاں ہر قسم کا، ہر خوشبو کا پھول مل جاتا ہے. یہ وہ دسترخوان ہے کہ جس میں ہر طرح کی روحانی غذا مل جاتی ہے. یہاں کسی طریقے کی محدودیت نہیں ہے. تاریخیں گزر جاتی ہیں، عشرے کا آغاز ہوتا ہے، عشرے کی انتہا ہوتی ہے، مہینے کا آغاز ہوتا ہے، مہینہ ختم ہوتا ہے، سال کا آغاز ہوتا ہے، سال ختم ہوتا ہے، زندگی کا آغاز ہوتا ہے، زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے. زندگی کم پڑتی ہے ذکر حسین کے لیے. یہ دنیا کا زمانہ کم پڑتا ہے. جعفر ششتری قصائص الحسینیہ میں بحث کرتے ہیں کہ مجلس کب سے کب تک. مجھے اندازہ ہے کہ میں نے تفصیل سے اس موضوع کے حوالے سے آپ کے سامنے کبھی بیان کیا ہوگا، اور آپ کے پاس جو ریکارڈڈ چیزیں ہیں اس میں اس بات کو میں نے تفصیل سے بیان کیا ہے، لیکن میں اشارہ سے اب کر کے آگے بڑھ رہا ہوں کیونکہ یہ ہماری آپ کے سلسلے کی رخصت ہونے والی مجلس ہے، اور یہ آخری کوشش ہے. خداوند عالم کی بارگاہ میں قبول دعا ہے کہ وہ بی بی سیدہ کے تفضل تصدق میں، پنجتن پاک کی تفضل تصدق میں ہماری ان قلیل کوششوں کو قبول فرمائے، اور ہم سب کو اپنی تمام کوششوں میں اخلاص نیت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہی بہترین عرض دینے والا خدا کم ترین کے بدلے میں وہ ہمیں ہمارے اپنی مقصرت کے ساتھ، ہمارے مرحومین کی مقصرت کے ساتھ، ہمیں دنیا و آخرت کی سعادت نصیب فرمائے. ایک مرتبہ ان کا صلوات پڑھ دیں. محمد علیہ وسلم. علامہ شیخ ظفر ششتری ذکر حسین اور شہادت امام حسین کے تذکرے کے آغاز پر بحث کرتے ہیں کہ مجلس کب سے ہوئی. مجلس ہماری زبان میں، اردو زبان میں عام طور پر مجلس کا جو تصور ہے وہ فرش عزا سے ہے. ویسے اس کا اور کامن نام ذکر حسین، ذکر شہادت جس میں عزاداری امام حسین. وہ شروع کرتے ہیں کہ مجلس کا آغاز کب سے ہوا. ظاہر ہے تاریخ اعتبار سے جب قید خانے سے رہائی کا حکم ملا، رہائی کا پیغام ملا، تو جناب ثانیہ زہرا نے سید سجاد کے ذریعے سے پیغام بھیجا کہ ابھی تک ہم نے گریہ نہیں کیا، ماتم نہیں کیا، ایک دوسرے کو تعزیت نہیں دی، کوئی جگہ خالی کرائی جائے، یا قید خانے ہی میں یا کوئی گھر خالی کرایا گیا جہاں پر کئی دن تک ذکر ہوتا رہا مسائد کا. شام کی عورتیں ہی آئیں، بچے بھی شریک ہوئے اور تفصیل سے مسائل بیان ہوتے رہے. ویسے باقاعدہ مجلس کا آغاز قید خانے شام سے رہائی کے بعد ہوا، مگر وہ تجزیہ کر کے روایات اور تاریخ کی روشنی میں ثابت کرتے ہیں، اور بات بالکل واضح ہے کہ مجلس کی ابتدا صرف قید خانے سے نہیں ہوئی بلکہ ذکر حسین کے کئی مرحلے ہیں. ایک مرحلہ ذکر کے آغاز کا روز عاشور کے بعد ہے، لیکن روز عاشور کے پہلے بھی ذکر ہوتا رہا. چنانچہ امام حسن کے آخری لمحات میں امام حسن نے امام حسین کی شہادت کا تذکرہ کیا. امیر المومنین نے اپنی شہادت کی آخری شب امام حسین کی شہادت کا ذکر کیا. بی بی سیدہ کے زمانے میں شہادت حسین کا ذکر رہا. رسول اللہ کے زمانے میں شہادت امام حسین کا ذکر رہا. تو کب سے مجلس چلی، کب سے ذکر حسین؟ رسول کے زمانے سے. کہتے ہیں یہ بھی حد نہیں ہے، توجہ کا طالب ہوں، کہتے ہیں یہ بھی نقطۂ آغاز نہیں ہے، اسٹارٹنگ پوائنٹ یہ بھی نہیں ہے کہ جہاں رسول اللہ نے کہا ولادت کا وقت تھا، تین شعبان تھی، مبارک بازی کے درمیان ہی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور شہادت کی اطلاع دے دی. کیا یہ پہلی مجلس تھی؟ کیا یہ پہلا ذکر حسین تھا؟ ذکر حسین تھا ضرور، مگر پہلا نہیں تھا. اس سے پہلے پھر وہ ہم روایات کو کوٹ کرتے ہیں جس میں جناب ابراہیم نے امام حسین کی شہادت پر گریہ کیا، جناب نوح نے، اول الانبیاء نے. پہنچتے پہنچتے اس روایت کی طرف متوجہ کرتے ہیں کہ جب جناب آدم کو پنجتن کے نام سنائے گئے قبولی توبہ کے وقت، جناب آدم نے ترک اولا کے بعد اتنا گریہ کیا کہ آپ کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری ہو کر زمین پر ٹپکنے لگا، چہرے پر نشان پڑ گئے. جب قبولیت کا وقت آیا تو آواز پروردگار آئی، اے آدم اپنی دعا قبول کرانا چاہتے ہو تو ان وسیلوں سے مانگو. جناب آدم نے وسیلے سے دعا مانگی، ان وسیلوں کی تعلیم جناب جبریل نے کی
کہ آدم کہو یا حمید و بحق محمد، جناب آدم نے کہا یا حمید و بحق محمد، کہا کہو یا علی بحق علی، جناب آدم نے کہا یا علی بحق علی، جناب جبریل نے جناب آدم سے کہا کہو یا فاطر و بحق فاطمہ، جناب آدم نے کہا یا فاطر و بحق فاطمہ، جبریل نے کہا کہو یا محسن و بحق الحسن، جناب آدم نے کہا یا محسن و بحق الحسن، جبریل نے کہا کہو یا قدیم الاحسان بحق الحسین. تو جیسے ہی پانچواں نام پنجتن کی آخری کڑی کا نام جناب جبریل نے سنا، آنکھوں سے آنسو تپدے، دل بے چین ہو گیا، طرح سے پوچھا یہ تم نے پانچواں نام کیسا سنایا جبریل کہ میرے آنکھوں کے آنسو تھمتے نہیں ہیں. دیکھیے سوال کیا ہے، مجلس کا ذکر حسین کا آغاز کب سے ہوا؟ قیدخانے سے رہائی کے بعد ہوا، لیکن اس سے پہلے بھی ذکر رہا، امام حسن کے زمانے میں، امام امیر المومنین کے زمانے میں، بی بی سیدہ کے زمانے میں، رسول اللہ کے زمانے میں، گزشتہ انبیاء کے زمانے میں، پہنچتے پہنچتے یہاں تک کہ جناب آدم کے زمانے میں بھی ذکر حسین ہوا. اور اس کے بعد کہتے ہیں کیا یہی آغاز ہے؟ بلکہ وہ نتیجہ نکالتے نہیں، جب تقدیر کائنات لوح محفوظ میں لکھی جا رہی تھی اس وقت بھی شہادت حسین کا تذکرہ رہا. تب تک ذکر ہوگا، قیامت تک ہوگا، قیامت تک امام حسین کی شہادت کا تذکرہ واقعی رہے گا. پھر بیان کرتے ہیں قیامت تک ہی نہیں، روز قیامت یہ روایت میں ہے کہ بی بی تشریف لائیں گی میدان محشر میں، اہل محشر سے خطاب ہوگا، غضوا ابصارکم یا اہل محشر، اے اہل محشر اپنی آنکھوں کو بند کر لو، تو بعد محشر بھی، روز محشر بھی شہادت کا تذکرہ ہوگا. نتیجہ یہ ہے کہ ذکر حسین کا نہ آغاز نہ انجام وقت میں محدود نہیں ہے، زمانے کی قید میں نہیں ہے. تو جس ذکر کے لیے ابدیت ہو، جس کو زمانے کی ٹائم کی قید سے محدود نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ سرحدیں بازو طرح طرح کے ہوتے ہیں، کبھی ٹائم کے اعتبار سے محدود ہوتا کب سے کب تک، کبھی جگہ کے اعتبار سے کوئی چیز فکس کی جاتی ہے کہاں سے کہاں تک، کس کس ملک میں تذکرہ ہو رہا ہے، کس کس جگہ ہوتا رہا ہے ذکر، کبھی بارڈر زمینی اعتبار سے ہوتا ہے، اچھا کبھی زمینی اور زمانی سرحدوں سے ہٹ کر کے اور بھی طرح کی کیفیتیں ہیں. مثلا اردو بولنے والوں کے درمیان، عربی بولنے والوں کے درمیان، فارسی بولنے والوں کے درمیان، کبھی زبان اور بولنے کا جو طریقہ ہے اس اعتبار سے سرحد بنتی ہے کہ اردو والوں میں نام حسین کا تذکرہ ہو رہا ہے، فارسی بولنے ہو رہا ہے، عربی بولنے ہو رہا ہے، تاکہ یہ بھی اس سرحد سے بھی آزاد ہو ذکر حسین، زمینی سرحد سے، ٹائم کے قید سے، زبان کے اعتبار سے، شخصیتوں کے اعتبار سے. شخصیتیں کیسی ہیں؟ صرف عام لوگ کا نہیں، مومن، مومن بھی، نبیوں کا عالم، نبیوں کے درمیان، صالحین کے درمیان، شہیدوں کے درمیان، لوگوں کے درمیان. پھر ایک طرح کی سرحد یہ ہے کہ مردوں کی الگ دنیا ہے، عورتوں کی الگ، کا مردوں کے درمیان، عورتوں کے درمیان، صرف ایک کے حوالے سے، سن اور عمر کے تقاضے کے اعتبار سے. غرض یہ کہ دنیا کی جتنی سرحدیں ہیں، دنیا کی بنائی ہوئی یا سمجھی سمجھانے والی جتنی محدودیتیں ہیں، ہر محدودیت سے آزاد ہے ذکر حسین. بس ایک جملہ کہہ کے میں گفتگو کو تمام کر دوں، وجہ کیا ہے کہ خدا نے حسین کے نام کو لامحدود بنا دیا، حسین کے ذکر کو لامحدود بنا دیا؟ وجہ یہ ہے کہ امام حسین نے اپنا سب کچھ خدا کی بارگاہ میں قربان کیا. سب کچھ کا مطلب کیا؟ بیٹے بھی، بھائی بھی، بچے بھی، دوست بھی، احباب بھی، مال بھی، زر بھی، یہاں تک کہ ایک گھونٹ پانی کی خواہش بھی باقی نہ رہی، یعنی پیاس کی شدت، بھوک کی شدت، تھکان کا آخری مرحلہ، مصائب کی انتہا، تمام طرح کے مظالم ڈھانے کے بعد، ظالم اپنے ہتھیار پورے کے پورے استعمال کر دینے کے بعد ناچاہا ہے کہ میرے پاس ظلم کا کوئی ہتھکنڈا بچا نہیں ہے، مگر صبر حسینی کا جذبہ یہ ہے کہ پورے مظالم ختم ہو جاتے ہیں، صبر آگے بڑھ رہا ہے. اسی لیے لکھنے والے، بیان کرنے والے، تحریر کرنے والے کہتے ہیں کربلا خون کی جیت ہوئی شمشیر پر، خون جیتا شمشیر پر، سب جیتا ظلم پر. اس لیے کہ جتنا ظلم ہو سکتا تھا وہ سب کا سب کرنے کے باوجود بھی انصار حسینی اور امام حسین کے جذبے صبر میں کوئی کمی نہیں آئی،
امام حسین نے سب کچھ قربان کیا، خدا نے لامحدود کیا ذکر حسین کو، کیوں؟ اس لیے کہ حسین نے اللہ کی راہ میں قربانی دینے میں کوئی حد نہیں رکھی، کچھ نہیں بچایا۔ حسین نے اپنی پوری طاقت کے ساتھ، اپنے پورے سرمایوں کے ساتھ اللہ کے دین کی حفاظت کی، اللہ کے نام کو بلند کیا۔ صحابہ کے پروردگار آئی، حسین تم نے اپنا سب کچھ دعوت پر لگا دیا میرے نام کی بلندی کے لیے، تو میں بھی اپنی پوری خدائی لگا دوں گا تیرے نام کی بلندی کے لیے۔ یعنی گویا کوئی امام حسین اور مقصد حسینی سے ٹکرائے، حسینیت سے ٹکرائے، تو وہ خدا کی قدرت سے ٹکرا رہا ہے۔ وہ خدا جس کی قدرت لازوال ہے، جس کی قہاریت ہر چیز کو اپنے اندر مقہور کیے ہوئے ہے، اگر کوئی امام حسین کی عظمت سے ٹکرا رہا ہے تو خدا کی پوری خدائی سے ٹکرا رہا ہے۔ حسین نے اپنا سب کچھ مٹایا، ادھر سے آواز پروردگار آئی، پوری خدائی تمہاری بلندی اور تمہارے نام کی بلندی، اور اس کا فائدہ صرف امام حسین یا ان کی عظمت کے حوالے سے نہیں ہے، بلکہ اس کا فائدہ انسانوں کے لیے۔ حکمت عمل کا سلوات کر دوں محمد اللہ بہرحال یہ سلسلہ ذکر کا کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ کامیاب وہ ہیں جو ایسے موسموں سے، ایسی موقعیتوں سے، ایسے حالات سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ کیا بھروسہ زندگی کا، یہ آخری سال ہو کسی کی زندگی کا، کیا پتا، کچھ پتا نہیں ہے، کوئی اندازہ نہیں ہے، اور دنیا کے اندر ٹائم گزرنے کے نہ جانے کیسے کیسے وسیلے ہیں، کیسے کیسے ذریعے ہیں۔ کچھ تو ذرائع ایسے جس کے پیچھے آدمی دوڑتا ہوا جاتا ہے، دل بہلانے کے لیے، تفریح کے لیے، اپنی ذہنی پریشانی کو دور کرنے کے لیے، نہ جانے کیا کیا۔ وہ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ایسے مراکز امام حسین کے نام سے ہیں جہاں پر روحانیت بڑھتی ہے۔ اگر میں نہیں لے پاتا ہوں، میں اگر استفادہ نہیں کرتا ہوں، تو یہ اپنے ذوق کی کمی ہے، یا خدا نہ خاصا اس میں میری خواہش نفس شامل ہو جاتی ہے، تو یہ اپنے نفس کی کمی ہے۔ ورنہ یہ مراکز ایسے جہاں سے سب کچھ ملتا ہے، بہت کچھ ملتا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن مجید کا ذکر یہاں سے ہوتا ہے، نام تو عنوان تو مجلس حسین کا ہے، اور اس کے ذمے میں سب کچھ ہوتا ہے۔ مثال ثواب کی مجلس ہوتی ہے، فرض کریے اگر کسی مومن کا انتقال ہوتا ہے، عزیزوں کی طرف سے کوشش ہوتی ہے مثال ثواب کے طور پر، مثال ثواب کی مجلس ہوتی ہے، تو ایسا نہیں کہ مرنے والے کا ذکر ہوتا ہے، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے مرنے والے کا کی خوبیاں بیان کی جاتی ہیں، مومن کے حالات بیان کر دیے جاتے ہیں۔ کوئی عالم دین ہے، کوئی خادم قوم تھا، کوئی مرنے والا ایسا جس نے نیکیاں چھوڑی ہیں، تو اس کا بھی ذمہ تذکرہ ہو جاتا ہے، مگر اصل ہے مجلس حسین۔ اور یہ اتنی وسیع کیفیت ہے کہ یہاں سے سب کچھ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اور اب یہ کیا ہمارے موضوع کے حوالے سے عمل کریں، یہاں سے عدل و انصاف کا پیغام لے کر چلیں، اس لیے کہ نبیوں کا مشن تھا یقوم الناس بالقسط۔ خداوند عالم نے مسلسل ایک کے بعد ایک نبی کو بھیجا، دنیا کو ہدایت سے خالی رہنے کا موقع نہیں دیا، تاکہ انصاف قائم ہو جائے، تاکہ عدل و انصاف قائم ہو۔ انسان اپنے ساتھ بھی انصاف کرے، اپنے غیروں کے ساتھ بھی انصاف کرے، اوروں کے ساتھ بھی انصاف کرے، دنیا کے ساتھ انصاف کرے۔ عدل کے معنی آپ کے سامنے جو باتیں بیان ہوئی ہیں، ایک اندازہ جہاں تک مجھے یاد ہے، اور آپ جو لوگ مسلسل تشریف لائے ہیں اور جنہوں نے سنا، عدل کے معنی اور مفہوم بیان کرنے کی کوشش کی گئی۔ ذاتی زندگی میں عدل سے کام لینا ہے، انفرادی زندگی میں، اجتماعی زندگی میں، فیملی کے اندر، توحید عدل کا تقاضا ہے، وہ لائق جو لائق عبادت ہو اس کی عبادت کرنا تقاضا عدل ہے، جو لائق اطاعت ہیں ان کی اطاعت کرنا تقاضا عدل ہے، جو لائق محبت ہیں ان سے محبت کرنا یہ تقاضا عدل ہے۔ اور انہی باتوں کے ذمے میں کچھ روایات، کچھ آیات، کچھ واقعات آپ کے سامنے بیان ہوتے رہے، اور اصل امکان کوشش کی گئی کہ ہم کچھ نتیجہ لے سکیں تو لیں، اور جہاں تک ہو سکتا ہے معصومین کے اقوال کی روشنی میں اور قرآن مجید کی آیتوں کے سائے میں جتنا ہو سکتا ہے ہم اپنی سچے فکر کو بڑھائیں، اور اپنے سوچنے کے انداز کو بڑھانے کی کوشش کریں، فضائل کے دن میں فضیلتوں کے تذکرے کے ساتھ ساتھ کمالات اہل بیت کو بیان کرتے کرتے ہم بھی قریب ہو جائیں۔ اس لیے کہ قربت نزدیکی سبھی فزیکی نزدیکی ہے، جسمانی اعتبار سے نزدیک ہونا سبھی فکری نزدیکی ہے۔ تاریخ میں کتنے ایسے کردار گزرے ہیں کہ جو جسمانی اعتبار سے بہت قریب رہے مگر فکری اعتبار سے کوسوں دور، اور کتنے ایسے کردار گزرے ہیں
کہ جب جسمانی اعتبار سے بہت دور رہے مگر فکر عقیدے اور عمل کے اعتبار سے بہت قریب رہے. تو آیت میں ہے کہ اگر ایک شخص کا دنیا کے سب سے مشرق علاقے میں ویسٹ میں ایسٹ میں قتل ہو جائے اور اگر کوئی مغرب زمین میں رہنے والا اس قتل پر راضی رہے تو وہ بھی اس کے قتل کے جرم میں شریک ہے فکر کے حوالے سے, اور اگر کوئی مظلوم کی ہمدردی کر رہا ہے تو اس کی مظلومیت میں شریک ہے. دیکھیے فاصلے اپنے آپ فکر کے اعتبار سے گھٹ جاتے ہیں. اسی طریقے سے ٹائم کے حوالے سے بہت پہلے کوئی ظلم ہوا ہے اس ظلم پر آج کوئی راضی ہو تو وہ بھی شریک ظلم ہے, اور اگر کوئی اس ظالم کے خلاف ہے اور مظلوم سے ہمدرد ہے تو وہ بھی مظلوم کی مظلومیت میں شریک ہے. غرض یہ کہ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو مقصد سے قریب رہے, جو فکر کے اعتبار سے قریب رہے وہ ان کے ساتھ محشور ہوتا ہے. تو کمالات کا تذکرہ اور لوگوں کے اثار کے فضائل کا تذکرہ اس لیے ہوتا ہے کہ خود فضائل بیان کرنا ایک عبادت ہے, ایک ثواب کا کام ہے, اور ساتھ ہی ساتھ جب فضیلتوں کا تذکرہ ہوتا ہے تو فضیلتوں کی روشنی ہمارے عمل میں ہماری زندگی میں بھی آئے. آئے ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ محمد والے محمد. ہر معاملے میں زندگی کے ہر گوشے میں ہر پہلو میں انصاف کی ضرورت ہے. انسان عدل سے کام لے, اپنے نفس پر ظلم ہے گناہ کرنا. روز قیامت ایک بندہ حاضر ہوگا, روایت میں ہے جب اس کا نام عمل اس کے سامنے لایا جائے گا, دیکھتا کچھ نوکیاں ہیں, دیکھتے ہی دیکھتے اچھا کہتا ہے اس کے پاس خدا سے خطاب کرتا ہے, رب ظلمنی ہذا, میرے پروردگار اس نے مجھ پر ظلم کیا, تو اس کی نیکیاں نکال کے اس کو دے دی جاتی ہیں. یہاں تک کہ دوسرا آتا ہے, جتنا جس اعتبار کا ظلم رہا اسی اعتبار سے نیکیاں خالی ہو جاتی ہیں, دوسرا تیسرا, یہاں تک کہ پورا نام عمل خالی ہو جاتا ہے. ایسے میں پھر کوئی آتا ہے, پروردگار اس نے مجھ پر ظلم کیا, کیا کریں, نام عمل میں کوئی نیکی نہیں ہے, تو اس کی برائیاں اور اس کے گناہ جتنے اس کے نام عمل میں رکھے جائیں. ایسے سلسلہ آگے بڑھتا ہے. یہ کون ظالم ہے جو ایسا ہے؟ قاتل ہے, لوگوں کو جان سے مارنے والا ہو سکتا ہے, کوئی قاتل بھی ہو, لیکن ضروری نہیں ہے. دوسروں پر ظلم کرنا اگر کسی کی آبرو کشی آبرو ریزی ہو, کسی پر الزام لگایا جائے, کسی مومن کے پیچھے غیبت ہو, اچھا ضروری نہیں ہے دشمنی ہو, کبھی ہم اپنوں کی غیبتیں زیادہ کرتے ہیں. ہم نے اپنے زندگی میں اپنے شریر کے حیات پر زیادتی کی, یا کسی خاتون نے اپنے شوہر پر زیادتی کی اجتماعی تعلقات میں. اسی لیے روایت میں ہے ظلم تین طرح کے ہیں. ایک وہ ظلم ہے جو ہرگز بخشے جانے کے قابل ہی نہیں ہے, وہ شرک ہے, خدا کی خدائی میں کسی اور کو شریک کر دینا, جہاں ایمان نہیں ہے. ایک وہ ظلم ہے جسے خدا چاہے قابلیت ہو تو معافی مل سکتی ہے, جو انسان اور خدا کے درمیان ہے. بندے میں قابلیت ہو اس کے لیے تو توبہ کرے, خدا اسے معاف کر سکتا ہے. تیسرے وہ ظلم ہیں جو خدا سے مربوط نہیں بندوں سے مربوط ہیں. اگر بندوں نے چاہا معاف کیا تو معاف ہونے والے ہیں. تو عزیز محترم, عرض کرنے کا مطلب یہ کہ یہ سب چیزیں ہماری عملی زندگی میں روز پیش آنے والی ہیں. اپنے ذاتی معاملات میں, سماجی معاملات میں آگے بڑھ کر کے پورا نظام جیسا ہونا چاہیے. اب اگر اپنے کو سلوات پڑھے محمد والا محمد, اور تھوڑا سا آگے تشریف لائیں تو بہتر ہوگا. سلوات پڑھے محمد والا محمد. ہمیں جو مجلس اور تقریب کو شروع کیے ہوئے کچھ دیر ہو گئی, عام طور پر شروع میں بلا لیا جاتا ہے, تو آپ یہ سمجھیں گے ابھی شروع ہو رہی ہے.
محمد والے محمد صلوات.
یہ بڑی بات ہے کہ موسم مصروفیات لوگ وقت نکال لیتے ہیں, لیکن عام طور پر ویکینڈ ویکینڈ جو آپ لوگ کہتے ہیں تو ضمنی طور پر ہم بھی جو ہے اس پریشر میں نہیں ہوتے کہ پانچ آدمی باہر نکل جائے کہیں بات چلنے پہلے ختم کر رہے ہیں, یہ ٹینشن نہیں رہتا. لیکن پھر بھی ہم آپ کو یقین دلا کے امید دلا دیتے ہیں کہ بہت زیادہ اس کا ویکینڈ ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے لیے دو تین گھنٹے تک ہم بولتے ہی رہیں گے, ایسی بات نہیں ہے. توجہ جتنی ہوگی اس لیے میں یہ عرض کرتا ہوں
کہ جتنی زیادہ توجہ ہوگی اتنا جلدی ہم اپنی بات کو تمام کر سکتے ہیں. طلبا کریں محمد اللہ علیہ وسلم. غرض یہ کہ انسان اپنے نفس کے ساتھ انصاف کرے، اپنے ساتھیوں کے ساتھ انصاف کرے، جو لائق عبادت ہے اس کی عبادت کرے، جو لائق عبادت نہیں ہے ان کی عبادت نہ کرے. اور جو نظام قرآن مجید ہمارے سامنے رکھتا ہے وہ نظام آج لانا ہے. روایات اور آیات کی روشنی میں مسلمان امت، اسلامی امت، امت وسط ہے، درمیانی امت ہے. درمیانی امت کا مطلب کیا؟ جہاں بھی جھگڑے ہوں گے نیوٹرل ہو جائیں. درمیانی ہونے کا مطلب کیا؟ جہاں کہیں کوئی مسئلہ چل رہا ہے نہ ادھر نہ ادھر. دیکھیے طرح طرح کی کیفیت ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جلی، جو ہمارا ساتھ نہیں ہے ہمارا دشمن، جو ہمارا ساتھ نہ دے. عجیب عجیب کردار ہیں تاریخ میں، ہر زمانے میں رپیٹ ہوتے رہے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کا کمال یہ ہے کہ نہیں، ہم تو سب سے ملتے جلتے ہیں. سب سے ملنا جلنا بہت ضروری ہے، بہت اچھی بات ہے، بڑی اچھی ظرافت کی بات ہے. لیکن یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ مظلوم کے ساتھ بھی نہ رہیں، ظالم کے ساتھ بھی نہ رہیں، اور کہنے کے ہم کسی کے ساتھ نہیں ہیں. جب معاملہ حق اور باطل کا ہو وہاں درمیانی راستہ نہیں ہوتا ہے. حق اور باطل کے درمیان بیچ کا راستہ نہیں ہے. آپ باطل کے گریڈ ہو سکتے ہیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، ظالموں کے گریڈ ہیں. کوئی بڑے مرتبے کا ظالم ہوتا ہے، کوئی چھوٹے مرتبے کا ظالم ہوتا ہے. ولید کے دربار میں جو امام حسین کو بلایا گیا، ولید جی حاکم شام کا والی تھا، گورنر تھا، نمائندہ تھا. مروان جی بنی امیہ سے تعلق رکھتا تھا، مگر ظاہر ہے کہ ظلم کے بھی گریڈ الگ ہوتے ہیں. اس نے کہا کہ یہ خط آیا ہے آپ بیعت کرنے. مروان نے کہا کہ ولید جانے نہ دو، ورنہ کل حسین تیرے ہاتھ آنے والے نہیں ہیں. اچھا امام حسین کا جواب بھی ہر ایک کے ظالم کے اعتبار سے ہوتا ہے، مد مقابل کے اعتبار سے ہوتا ہے. توجہ کا طالب ہوں. ولید نے جب پیشکش کی بیعت کی، امام نے ایک محترمانہ انداز ہے، میرا یہ لفظ ہے، امام کا ایک جواب دینے کا انداز الگ ہے کہ میں غور کروں گا اور میں یہ ایک رات گزرے، ایک دن گزرے، میں اپنا فیصلہ سناؤں گا. یا کوئی ڈر اور خوف کی بات نہیں تھی. امام نے کہا، امام نے جواب دیا، میں فیصلہ سناؤں گا، بتاؤں گا. اس طرح سے جو بھی کنورسیشن ہوا. مروان سے جب خطاب ہوا، ظالم نے کہا کہ حسین کو جانے نہ دے، تو امام دیکھیے کبھی اللہ کے جو مقدس بندے ہیں وہ زبان پر نازیبہ الفاظ استعمال نہیں کرتے، لیکن کچھ کردار اتنے گرے ہوتے ہیں کہ ان کے لیے کوئی لفظ ہی نہیں ملتی. امام نے جب مروان سے خطاب کیا تو فرمایا، اے لعین ابن لعین چپ ہو، اے بدبخت ذلیل. اور گویا اس نے اس کی خاندانی قباحت کی طرف بھی اس طرح سے اشارہ ہے، کہا اے لعین ابن لعین خاموش ہو جا. ولید کو جواب دینے کا انداز الگ، مروان کو جواب دینے کا انداز الگ. اب کرنے کا مطلب کہ ظالموں کے الگ الگ کیٹیگریز ہوتی ہیں، ان کے الگ الگ قسمیں ہوتی ہیں. جیسا کہ اچھے لوگوں کے لیے مطلب الگ الگ ہوتے ہیں، پھر اس کا روپ میں سب جلنا بازا بازا. ہم نے رسولوں میں بعض تو بعض پر فضیلت دی ہے، سب اچھے ایک جیسے نہیں ہوتے، سب اچھے ایک جیسے نہیں ہوتے. جدید تو کسی کو ایمان کا دسواں درجہ ملا، کسی کو نواں درجہ ملا، کسی کو آٹھواں درجہ ملا. جناب سلمان کے لیے دسویں درجے پر، جناب ابو ذر کے لیے نویں درجے پر، جناب مقداد کے لیے آٹھویں درجے پر. اچھا ایک جملہ یہاں پہ کہنا ضروری ہے، جب بڑے لوگوں کی ہم بات کریں تو نہ ہم کسی کو کوئی گریڈ دے سکتے ہیں نہ کسی کو اس سے گریڈ لے سکتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ مرتبے دینا، مرتبے لینا ان کا کام ہے جو خود بلند مرتبہ ہے. ہمیں کیا پتا ہوتا ہے نا، کبھی کبھی ہم لوگ عبادتوں میں بکرا دیتے ہیں تو نماز سے حد افضل ہے، اس عبادت سے یہ عبادت افضل ہے. ہمیں کیا حق ہے کوئی فیصلہ سنائے؟ کوئی بات ہو تو معصومین کے قول کے حوالے سے ہو، قرآن کی آیتوں کے حوالے سے ہو، بڑی چیزوں کے بارے میں، بڑی شخصیتوں کے بارے میں، بڑوں کے بارے میں. فرض کریے اگر کسی نرسری کے جتنے بچے ہیں سب مل کر یہ طے کرنا چاہیں کہ کون سا پروفیسر صاحب کی لینگویج اچھی ہے، کون اچھا لیکچرر ہے، تو یہ کم سے کم چھوٹے بچوں کو کیا پتا چلے گا کہ وہ جو یونیورسٹی لیول کے لیکچرر ہیں ان کی سطح علمی کیا ہے. تو درجے تو سب کے ہیں، مگر ہمیں یہ حق نہیں ہے کہ کسی کو درجہ دیں یا کسی کا درجہ لیں. نہ کسی کو معصوم بنا سکتے ہیں، نہ کسی کی عصمت پر حق اٹھا سکتے ہیں. ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ سمان متعاطن قبول کر لیں. تو بہرحال ظالموں کے بھی الگ مرحلے رہے ہیں اور اچھے لوگوں کے بھی. امت وسط ہے اسلامی امت. امت وسط ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نظام عادلانہ ہونا چاہیے, نہ افراط نہ تفریق, نہ حد سے آگے بڑھو نہ حد سے پیچھے رہ جاؤ, نہ حد سے پرے رہ جاؤ, حد پر رہنا. مثلاً مثال کے طور پر صراط مستقیم کی تفسیر میں مولانا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ زندگی کے ہر شعبے میں صراط مستقیم پر رہنا چاہیے, عزم سے کام لینا چاہیے. سادی سی مثال ہے, اگر کسی کی تعریف کرنا چاہتے ہو بڑھا چڑھا کے ایسی تعریف کر رہے ہو کہ جس کا وہ اہل نہیں ہے تو یہ چاپلوسی ہے, خوشامد ہے. اور اگر جس بات کا وہ حقدار ہے اس سے کم بول رہے ہو تو یہ خیانت ہے, کمزوسی ہے. جو جیسا ہے اس حوالے سے انسان سے بولو, یعنی حقیقت کو مانو بھی اور اس میں اپنی طرف سے اضافہ نہ کرو. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے عام لوگوں کی زبان میں مبالغہ ہو جاتا ہے, آپ بہت اچھے آدمی ہیں, حالانکہ معلوم ہے کہ اچھے آدمی نہیں ہیں, پر کے لیے تھوڑا سا آپ کام اچھے لگے. میں مثال اپنی طرف دے رہا ہوں, مثال ہے, یہ ضروری نہیں اچھے لگے. بہت اچھے آدمی ہیں آپ, آپ بہت اچھے آدمی ہیں, یہ آپ خود جانتے ہیں. بڑھا کے بول رہے ہیں, یعنی آپ کے جذبات سے کچھ زیادہ بول رہے ہیں. معصوم کے کلام میں کبھی ایسا نہیں ہوتا, وہ عدل مجسم ہوتا ہے, وہ مکمل عدل ہوتا ہے. اور خدا کے یہاں یہی کیفیت ہے. اسی لیے یہ نہیں ہے جو فرض کریے, مثلا میں مثال دے رہا ہوں, آپ لوگوں نے کہا مولانا, آپ علی ندیم, مولانا کے معنی ہوتے ہیں ہمارے مولا آقا, مثلا لفظی معنی ہی لے یا مولوی, جو بھی ایک پیشے کے طور پر جیسا بھی تصور ہے. ہم نے کہا نہیں یہ حقیر کالے میل. آپ نے کہا بہت اچھے آدمی. کہا نہیں آپ کا حسن زن ہے. ٹھیک ہے, یہ ذاتی معاملات میں وہاں تکلفات ہوتے ہیں, لیکن جب خدا کی طرف سے ملنے والے منصب مقام اور عہدے کی بات ہوتی ہے وہاں تکلف نہیں ہوتا. ایسا نہیں کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں لوگ پہنچے یا رسول اللہ اللہ کے رسول, رسول فرما دے معذر, نہیں نہیں اسے ایسی کوئی ضرورت نہیں, یا کوئی تکلف نہیں ہوتا. رسول ہے تو ہے, جس کو جو نام دیا, یعنی رسول خود کہہ رہے ہیں کہ مجھے اللہ کا میں رسول ہوں, وہاں تکلفات نہیں ہے. اور جب کسی کو نام ملتا ہے, اللہ کی طرف سے نام ملتا ہے, ہمارے پاس لوگ نام رکھتے ہیں, میں مثال دے رہا ہوں, کسی زیادہ تر لوگوں کے نام جانتا بھی نہیں ہوں, اگر جانتا بھی ہوں تو وہ کہتے ہیں. کبھی کبھی نام کا الٹا بھی ہوتا ہے, فرض کریے مثلا کسی کا نام عبادت ہے. بعض لوگوں کا کوئی احساس کہہ رہے تھے کہ عام طور پر دنیا کے اندر جو لوگ ہیں ان کا نام کے خلاف وہ ہوتے ہیں, یہ ضروری نہیں ہے, کلیہ نہیں ہے, بالکل ایسا نہیں ہے. فرض کریے عبادت نام رکھ دیا ایک شخص کا کسی کا, ضروری نہیں ہے عبادت گزار بھی ہو, وہ زیادہ عبادت کرنے والا بھی ہو اور زیادہ لوگ نہیں ہوگا, کیونکہ کسی نہ کسی کا نام تو ہو سکتا ہے. ضروری نہیں کہ جیسا نام ہے ویسا کردار بھی ہو, اور ہو بھی سکتا ہے کہ جیسا نام ہے ویسا کردار بھی. بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو اس میدان مکمل ہوتے ہیں, لیکن جب اللہ کی طرف سے کسی کو نام ملتا ہے, رسول کی طرف سے کسی کو نام ملتا ہے, معصوم کی طرف سے کسی کو نام ملتا ہے اس کردار کے اعتبار سے, تو ویسا ہے جیسا نام دیا گیا ہے. اسی لیے دنیا انسانیت مجبور ہے زینب کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کے لیے, اس لیے کہ کائنات کی زینتیں جمع ہو جاتی ہیں ذات علی میں, اور اگر کوئی علی کی زینت ہے تو زینب ہے. یہ نام اس لیے مسمع ہے, زین العابدین لقب ہے, اس لیے کہ عبادت کرنے والوں کی زینت ہے. تو یہ اس میں بات مسمع ہوتے ہیں. بات آگے بڑھ رہے ہیں, میں کر رہا تھا کہ امت اسلامی امت وسط ہے, یعنی حد سے آگے نہیں بڑھتی, حد انصاف سے حد عدل سے آگے نہیں بڑھتی, پیچھے بھی نہیں رہتی, حد وسط ہے, درمیانی امت ہے. اور درمیانی راستہ بہتر ہوتا ہے ہمیشہ, نہ آدمی میں شدت رہے نہ ہی ایسی کمزوری کے ارادہ نہ کر سکے. حق و باطل کے درمیان نہیں, درمیانی راستہ. بلکہ طریقہ کار میں، اپروچ میں، زندگی کے عملی معاملات میں درمیانی راستہ. لہٰذا آپ غور کرے دیکھیں قرآن مجید میں ان اثار کی تعلیمات کا خصوصاً مقصد انگریزوں کی تشیع کی خصوصیت یہ ہے کہ یہاں ہر بات کو ڈائریکشن دیا گیا ہے. مثلاً دنیا کے اندر رونے کا کوئی مقصد ہے؟ گرنے کی کوئی اہمیت ہے؟ زیادہ زیادہ کہیں گے کہ جب گریہ سچا ہو، واقعی ہو، مصیبت پر ہو تو برداشت کے قابل ہے، یا اگر کسی خطرے کے مقابلے میں ہو تو اس طرح کی بزدلی ہے. یہی گریہ، یہی آنسو جب مقصد کی طرف ہو، مظلوم کی ہمدردی میں ہو، جذبہ شہادت کے ساتھ ہو تو یہ آنسو بھی قیمتی ہوتا ہے. دیکھیے جذبات کے ڈائریکشن، ایموشنز کو ایک مقصد کی جانب موڑ دیا گیا. خوشیاں دنیا کے اندر جو ہوتی ہیں، یا موج مستی میں آدمی ڈوب جاتا ہے، یا اپنی خوشیوں میں دوسروں کی آزادیاں چھین لیتا ہے، لیکن یہی خوشیاں جب اللہ اور اس کے رسول اور آل رسول کی خوشنودی کے لیے ہوں، آل رسول کی خوشیوں میں ہوں، تو یہ خوشی بھی عبادت ہے، غم بھی عبادت ہے، خوشی بھی عبادت ہے. جہاں آنسو بہانے کی اتنی اہمیت، وہاں تلوار کی بھی اہمیت. کیا اللہ پہ بھروسہ کرو، توکل جو تمہاری قسمت میں نہیں کر رہے گا، اس کا مطلب ساون دوست دیں گھر میں ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر کے. جہاں توکل کا حکم دیا گیا، وہیں تدبیر کا حکم دیا گیا. کوشش کرو، ساون دوست نہ جاؤ، کوشش کرو نتیجہ اللہ کے حوالے. نتیجہ تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ بات طے ہے. دنیا لاکھ کوشش کر لے، نتیجہ اس کے ہاتھ میں نہیں ہے. جیسا یہ تو امام کا مشہور قول ہے، پالنے والے میں نے تجھے پہچانا اپنے ارادوں کو ٹوٹتے دیکھ کر، اپنے منصوبوں کو ٹوٹتے دیکھ کر. آج بھی بڑے منصوبے، بڑی پلاننگ، بڑی تیاری، سب کچھ کرتا ہے، لیکن اس لیے ہم کہتے ہیں کہ دنیا کی طاقتیں ایسی پلاننگ کر رہی ہیں، ایسا ہو رہا ہے، ویسا ہو رہا ہے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہر کوئی نتیجہ ہر ایک کے اعتبار سے ہی برآمد ہو. کچھ کیفیتیں تو ایسی ہیں زمانے کے سیاسی حوالے سے اگر میں عرض کروں، آپ کے سامنے اگر گزشتہ 10-15 سال کی تاریخ ہو، عالم تشیع کو امام زمانہ کی عنایت سے جو عزت ملی اسلام کے حقیقی پیغام کو، تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا. اور آپ کے بدلے ہوئے حالات، افغانستان کے بدلے ہوئے حالات، یہ دونوں قوتیں ایسی تھیں جو مقصد تشیع کے خلاف تھی. اور عام طور پر ممن کہتے کہ دیکھیے کون سی طاقت ایسی ہے جو اس مسئلے کو حل کر سکتی ہے، مگر دعا دنیا کے اندر نتیجہ ہے، سامنے ہو کر رہتا ہے. تو عرض کرنے کا مطلب یہ کہ نتیجہ خداوند عالم کے ہاتھ میں ہے، انسان اپنی کوشش کرے. تو توکل جہاں ہے وہی تدبیر کا حکم ہے. نماز پڑھو، بس نمازیں ہی نہیں، لوگوں کے کام بھی اور زکات بھی دو. دیکھیے الفاظ آپ کے ذہن میں ہیں، جب آنسو کی قیمت ہے تلوار کی بھی اہمیت ہے. یہ نہیں کہ میں خالی روئیں اور خالی رونے ہی کی بات ہے، نہیں، ضرورت پڑے تو میدان میں بھی جائیں. توکل کرو اللہ پر، لیکن صرف توکل نہیں، تدبیر بھی کرو. نمازیں پڑھو، عبادتیں کرو، دعائیں کرو، صرف یہی نہیں بلکہ سماجی خدمات اور سوشل ورک کی بھی ضرورت ہے، زکات بھی دیا کرو. جو حلال روزی کمانے کے لیے گھر سے چلتا ہے، وہ جہاد کی سبیل اللہ کے لیے جا رہا ہے. بس میں مختصر کر رہا ہوں اپنی باتوں کو، کہ عملی زندگی میں ہر جگہ پر نظام عدل، یہ سب چیزیں، یہ سب صفات تو ہیں، لیکن جو مکمل پوری انسانیت کے لیے مفہوم ہے حقیقی عدل کا، وہ نظام حکومت کے ذریعے سے دنیا کے اندر انسانوں کے اندر طریقہ قانون اور جو رول ہونا چاہیے وہ عدل و انصاف کی بنیاد پر ہو. ظاہر ہے مجھے آج تمام گفتگو کو سمجھ کر کے تمام کرنا ہے تمام باتوں کو، کہ اسلامی نقطۂ نظر سے قرآن مجید کی تعلیمات کے ذریعے سے سوشل جسٹس، سماجی انصاف، عدالت اجتماعی عام انسانوں کی مشترکہ خواہش ہے، ہر زمانے میں رہی ہے، آج بھی ہے، اور یہی سب سے بڑا عملی پیغام ہے. عملی پیغام کا مطلب کیا ہے؟ سب سے بڑا یعنی انفرادی طور پر نماز بھی، روزے بھی، زکات بھی، یہ سب چیزیں ہیں. ان تمام چیزوں کی سرپرستی کے لیے سوشل جسٹس اور عدالت اجتماعی اور نظام عدل کی ضرورت ہے، جس کا انتظار دنیا کو ہے کہ ایک ایسا نظام دنیا کے اندر بنے کہ جس کے ذریعے سے سب کو عدل کا سامنا ہو، سب کو ان کا حق ملے. اس کے لیے نمونہ کیسا ہے؟ کوئی تاریخ میں جو نمونہ ہوا، رسول اللہ کے یہاں رسول اللہ نے جو نظام معین کیا تھا وہ عدل پر مبتنی تھا. ہاں، اس کے لیے بتدریج دھیرے دھیرے سلسلہ در سلسلہ آگے بڑھنا پڑا، ایک نظام بنایا گیا اعلان رسالت کے ساتھ، اعلان توحید کے ساتھ منزل آگے بڑھی، یہاں تک کہ رسول اللہ نے نظام کی تشکیل دے دی، ایک بن گیا نظام، سسٹم بن گیا. اور اس کے بعد رسول اللہ نے جانے سے پہلے اعلان کر دیا کہ میں تمہارے درمیان پہنچ رہا ہوں دو تین تین چیزیں چھوڑ کر، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے میرے اہل بیت، اگر ان دونوں کو تم متمسک رہو گے آپ میرے ساتھ چلیں، درمیان میں اگر خوش بہت بھی ہے مگر ساتھ ہونا ضروری ہے آپ کا، تو نتیجے تک پہنچا جا سکتا ہے. رسول اللہ نے کہا دونوں چیزیں تم کو ہمیں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے میرے اہل بیت، ماں ان تمسک تم بہنا، اگر تم ان دونوں سے متمسک رہو گے تو ہرگز ہرگز قیامت تک گمراہ نہیں ہونے پاؤ گے، تمہاری نجات اور تمہاری ہدایت اسی میں ہے کہ تم ان دونوں کے ساتھ رہو. مگر افسوسناک بات یہ ہے کہ افراد و تفریح ہوا اور لوگوں نے مرکز کو چھوڑا، تو پھر آگے بڑھا، یہاں تک کہ امیر المومنین کے ہاتھ میں جب نظام حکومت آیا اور یہ جب نظام آیا تو آپ نے اعلان کیا علی کا جو نظام ہوگا، توجہ بتا لی ہوں، اگر علی کو تم نے حاکم وقت مانا، مسجد حکومت پر بٹھایا، اپنا خلیفہ مانا، تو جو علی کی حکومت ہوگی وہ انصاف اور عدالت پر مبنی ہوگی، توجہ بتا لی ہوں، یہاں صرف اور صرف انصاف کا بول بالا ہوگا. بہت سے لوگوں نے کہا کہ آپ کو ذرا سا اپنی حکومت کو اسٹیبل کر لیں، سماج آ جائے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے، پھر ایک ایک معاملے کو اٹھائیے گا. جب میں نے لگتا بھی ہے کہ موقعوں سے بات ہے، بہت پریکٹیکل سمجھا جاتا ہے اس چیز کو، اور شاید لوگ اپنی اپنی حد فکری کے حوالے سے حد بجانب بھی تھے، کیونکہ ہر ایک کی سچے فکری ہوتی ہے، ہر ایک کی برداشت کی طاقت ہوتی ہے، ہر ایک کی اپنی اس کی نفس کی صلاحیت ہوتی ہے. اسی لیے یہ عقیدائی دنیاوی انسانی ضرورت ہے کہ امام ہو تو ایسا جو جذبات سے بلند ہو، وہ مزاج کا محتاج نہ ہو، وہ وقت کا محتاج نہ ہو، کیا مطلب مزاج کا محتاج نہ ہو، لوگوں میں جن کو نیند آتی ہے، ٹائم سے نیند آتی ہے، جو روز جلدی سو جانے والے ہیں ان کو جلدی نیند آ جاتی ہے، جو دیر سونے والے ہیں ان کو جلدی نیند نہیں آتی، جس کو رات میں جاگنے کی عادت ہے اس کو رات میں زبردستی آپ سنائیں نیند آئی نہیں تھی، کہ خصوصاً میں ایسے مثال دے رہا ہوں مزاج کے حوالے سے جو بہت پریکٹیکل ہے. اگر کوئی روز راتوں میں جاگتا ہی ہو اور اس موسم میں آپ اسے 6-7 بجے کہہ دیں گے آپ سو جائیے، یہ زبردستی ہوگی، سو ہی نہیں سکتا، جتنی زیادہ زبردستی کریں گے سنانے کی اتنا ہی زیادہ انسان کم ہو جاتا ہے سونے کا، سو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ گانا سے مزاج ہے. مگر کیا کریں، تاریخ نے ایسی شخصیت کو بھی دیکھا جو راتوں میں عبادت کیا کرتی تھی، ایسا شخص جو راتوں کو نمازوں میں گزار دیا کرتا تھا، وہ ننگی تلواروں کے سائے میں ایسے سوتا ہے، ایسے سوتا ہے کہ خود انہی نے بتایا اور ان کے قول پر کسی کو شک بھی نہیں ہوا. مولا نے خود کہا کہ میں شب عزت جیسے سویا اپنی زندگی میں کبھی ایسے نہیں سویا. وہ جو راتوں کو سونے کا عادی نہیں، وہ ننگی تلواروں کے سائے میں ایسے خطرے کے ماحول میں ایسا مطمئن سوتا ہے کہ اسے نیند کبھی نہیں آئی تھی. مولا عام طور پر جو لوگ جاگنے کے عادی ہوتے ہیں ان کو بھی نیند، ان کو تو نیند نہیں آتی، آپ تو ایسے منظر میں سوئے ہیں، ایسے ماحول میں کہ جن کی گہری نیند بھی ہو اگر ایک جھلک تلواروں کو دیکھ لے تو کئی دن تک کی نیند غائب ہو جائے آنکھوں سے. مولا بڑھ کر جواب دیں گے، دیکھو جو مزاج کا محتاج ہوتا ہے وہ عام آدمی ہوتا ہے، امام مزاج کا محتاج نہیں ہوتا، یا عادتوں کی احتیاط نہیں ہوتی، یوں ہی خطاب نہیں ملتا ہے. تو امیر المومنین نے کہا کہ اگر میں حاکم وقت ہوں تو انصاف کا بول بالا ہوگا. لوگوں نے جو مشورہ دیا، یا علی آپ ایسا کریں، شام کا معاملہ سیلم تنگل رہنے دیں، باقی معاملات کو رکھنے دیں. مولا کائنات کا مشہور جملہ ہے، اتأمرونی ان اطلب النصر بالجور، کیا تم مجھے حکم دیتے ہو، مجھے ایڈوائز دے رہے ہو کہ میں ظلم کے ذریعے سے کامیابی حاصل کر لوں. باطل کے لیے ایک اصول پر بحث ہمیشہ ہوتی رہی ہے کہ اگر مقصد نیک ہے تو درمیان میں کوئی وسیلہ غیر نیک اور غلط بھی استعمال کر لیں. کیا مطلب ہے، جیسا کہ کوئی شخص تاریخ میں کوئی بہت سے لوگ گزرے ہیں جن کا کام ہے بڑے لوگوں سے کیا گھروں سے چوری کرنا، غریبوں میں لوگ ایسے بانٹ دینا، مقصد ہے غریبوں کی مدد کرنا. طریقہ ہے لوگوں کے بھروسے اٹھا دینا. جو مشہور حدیث ہے جو کہا گیا کہ خدا کی بارگاہ میں نیکی کے 10 ثواب لکھے جاتے ہیں, برائی کا 1, تو آدمی رائے میں خود کو دھوکہ دیتا ہے, کیلکولیشن پلس مائنس کر کے چلے ٹھیک ہے, چرائیں گے رات کی تاریخی میں جن میں مدد کر دیں گے, غلطی 1 ہی گناہ 1 لکھا گیا 10 ثواب ملے, 10-1 9 تو بد گئے 9 ثواب تو ہے, طرح طرح کی کیفیتیں تصورات رہتے ہیں. اور یہ بہت بڑی بحث ہے, بہتر لوگ کہتے ہیں نیک مقصد کے لیے وسیلہ بھی نیک ہونا چاہیے. شہید مظاہری کا خاص طور سے اس موضوع پر ان کی تقریبات اور تحریریں بھی ہیں, نیک مقصد کے لیے نیک وسیلہ بھی ہونا چاہیے. ہم ظالم طاقتوں سے لڑ رہے ہیں سوچ کے لیے, نظام حکومت ٹھیک نہیں ہے, دنیا کے اندر ایسے ہو رہے ہیں, چلو اسٹیشن میں جا کے بندیاست کرا رہے ہیں, بے گناہ عورتوں اور بچوں کو مار رہے ہیں. اگر مانا بھی کہ تمہاری تحریر ٹھیک ہے, جو عام طور پر ٹھیک نہیں ہے, پورا ظلم آج کے زمانے میں ایسے نقطے میں جا کے ٹھہرتا ہے چاہے جس شکل میں بھی ہو. یہ نہیں کہ کسی کے خلاف لڑنے کے لیے یا اپنا جائز مقصد حاصل کرنے کے لیے ہم نے مانا کہ آپ کا کوئی جائز مقصد ہے, کچھ دیر کے لیے مان بھی لیا, تو اس کا مطلب کہ بے گناہوں کو قتل کر دیں, کمزوروں کو مار دیں. مقصد کو نیک مقصد کے لیے, یہ امیر المومنین کا مشہور آفاقی جملہ ہے جو تاریخ میں سنہرے لفظوں کو مٹے جانے جو تاریخ ہے, تو دیکھو وسیلہ نیک مقصد وسیلے کو جسٹیفائی نہیں کرتا, غلط طریقوں سے نیک مقصد حاصل نہیں کیا جاتا. اگر حکومت کی اسٹیبلٹی چاہیے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حکومت کو سیوا کرنے کے لیے نااہلوں کو ہٹے دیے جائیں, مظلوموں کو دبنے دیا جائے, ظالم کو ابھرنے دیا جائے, یہ ہو ہی نہیں سکتا. بلکہ وہ مشہور بات امیر المومنین کا مشہور جملہ جو پوری انسانیت سے دنیا کی تمام حکومتوں کے لیے ہر زمانے میں پوری حکومت کا فلسفہ ہے, کہ جس میں امیر المومنین جب اپنی ڈیوٹیوں کو سن رہے تھے, جنگِ تقسیم کا گرما گرمی کا ماحول تھا اور لوگوں کا اجتہام تھا, اپنی دونوں طرف ٹینشن اور دونوں طرف ہنگامے, ایسے میں ابن عباس نے دیکھا کہ خیمے کے اندر بیٹھے مولا اپنے ہاتھوں سے اپنی ڈیوٹیوں کو سن رہے ہیں, اور پہلے پہنچے ناسہانا انداز ہوتا نا, جو اپنے ہوتے ہیں جو قریب ہوتے ہیں وہ بڑا ڈانس کے ساتھ, یعنی میں تمہارا سامنا میں نہ دیکھ رہا ہوں, الفاظ میں رہوں مطلب انداز ان کا ایسا تھا, یعنی تمہارے وقت کی لوگوں کو اس سے کہیں زیادہ ضرورت ہے, تمہارا ٹائم اس سے کہیں زیادہ قیمتی ہے, کہ تم جوتیوں کی خلاف ہو, امیر المومنین ہو. مولا خاموشی سے جوتیاں سن چکے, اس کو جس جوتے کی اصلاح کر رہے تھے ساتھ والے جوتے کے ساتھ رکھ دیا, اب تک اس نے پوچھا اتنی بات, ذرا ان جوتیوں کی قیمت لگا دو, اس کی قیمت لگا. اب سرور بدلے ابن عباس نے مسکرا کے کہا ان کی قیمت ہے ہی کیا, تو کچھ تو قیمت لگا دو. ابن عباس نے کہا ایک درہم یا اس کے حکم, تب مولا نے حکومت کے فلسفے کو اس جملے میں بتایا. اس میں حکومت اپنے آپ نہ بری چیز ہے نہ اپنے آپ کوئی کمال ہے, اگر کسی کو عہدہ مل جائے, حکومت کا مطلب نظام حکومت, منسٹر پرائم منسٹر پریسیڈنٹ بننا, یہ کوئی بھی عہدہ ملا, اگر عہدہ مل رہا ہے تو کوئی کمال کی بات نہیں ہے, عہدہ نہیں ملا ہے تو بھی اپنی جگہ پر عہدے کا نہ لینا بھی کوئی کمال نہیں ہے. معیار کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں ابن عباس تم لوگوں پر حکومت کرنے میری نظر میں ان جوتیوں سے بھی زیادہ کم قیمت ہے, مگر یہ کہ حکومت کے ذریعے سے ہست و قائم کر دو, باتوں کو دفاع کر دو, یعنی جہاں انصاف کا قیام ہو سکے. پورے نظام حکومت کا فلسفہ یہ ہے کہ انصاف کو قائم کیا جا سکے, عدل و انصاف قائم کیا جا سکے. یہی تو وجہ ہے پورے امیر خصوصیت کے ساتھ حکومت لانا مولا متقیان کا پونے سال 5 سال سے کچھ کم 5 سال سے کچھ کم عرصہ, جس میں امیر المومنین کی وہ تحریریں ہیں, وہ لیٹرز ہیں, وہ مکتوبات ہیں جو اپنے گورنروں کے نام, والیوں کے نام, اور وہ واقعات جو دنیا کے سامنے بے مثال اثاثہ پیش کرتے ہیں عدل و انصاف کا, جہاں ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ مولا فرماتے ہیں کہ لوگوں سے بات طے کرو, خدا کی قسم صرف مرتبہ عصمت سے ہو سکتا ہے, لوگوں سے معاملات کرو تو معاملات میں, لوگوں سے ملنے میں, لوگوں کی دعوتیں قبول کرنے میں, لوگوں کے گھروں کو جانے میں, لوگوں سے بات چیت کرنے میں, لوگوں کو دیکھنے میں انصاف کرو. وہ آج سے بین عام سے لہ لو تمہیں نظرہ, جب لوگوں کو دیکھو تو اس طرح سے دیکھو کہ خیال رکھو سب کے ساتھ انصاف ہو. اسی لیے الفاظ کم پڑ جاتے ہیں فضائل بیان کرنے کے لیے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم بیان کرنے والے ہم بہت کم تر لوگ اپنی سفر کے تمام فضائل کا بیان کر دینے کی کوشش کرتے ہیں, تو کبھی کبھی فضائل کو بیان کرنے کی کوشش میں اس طرح کی طرف شان بھی ہو جاتی ہے. اس لیے کہ یہ ہماری کمزوری ہے, ہم اس کی فضیلت بیان کیسے کر سکتے ہیں جس کا قصیدہ قرآن پر ہے, ہم حق کا ذکر کیسے ادا کر سکتے ہیں جس کی مدح رسول کریں, وہ زکات انگوٹھی میں دے تو خدا آیت نازل کرا دے, جس کا قصیدہ قرآن پر ہے وہ اگر رسول کی نصرت کا اعلان کرے تو رسول تاج وسائط اپنے ہاتھوں سے اس کے سر پہ رکھیں, وہ اگر جنگ خندق کی بہادری کے جوہر دکھائے تو جبریل قصیدہ پڑھتا ہوا ہے لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار, وہ جنگ خندق میں عمرو بن عبدوس کے مقابلے کے لیے چلے تو رسول جواب دے کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں گیا ہے, وہ جب ننگی تلواروں کے سائے میں مطمئن ہو جائے تو اللہ کی طرف سے آواز آئے تو مومنین میں کچھ لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جو اپنا نفس دیکھ کر مجموعہ پروردگار خرید لیتے ہیں. ابھی جب فضائل کے ذکر کی ایسی کیفیت ہے ہم کمتر لوگوں کی یہاں ایسی طاقت کہاں, ایسی زبان کہاں, ایسے الفاظ کہاں کہ ان کے فضائل کے حق ہم بیان کر سکیں. اس لیے میں نے کسی نے لکھنا بھی کیا تھا کہ کبھی کوئی بات بیان کرنے کے لیے الفاظ کم پڑ جاتے ہیں, لفظوں کی قلت ہو جاتی ہے. اس کی دو وجہیں ہو سکتی ہیں, ایک وجہ بیان کرنے والے کے پاس لفظوں کا ذخیرہ نہ ہونا, لینگویج کے الفاظ کی صحت نہیں ہے, یہ بڑی بات ہے. تحریر میں تقریر میں اگر میموری میں کافی الفاظ پائے جاتے ہیں, الگ الگ الفاظ پائے جاتے ہیں, الگ الگ لینگویج سے ہیں, آڈینس کے اعتبار سے سننے والوں کے اعتبار سے, تو الفاظ کی برسات مدد کرتی ہے مفہوم کو پہنچانے میں. تو کبھی الفاظ کم پڑتے ہیں, بولنے والے کے پاس الفاظ کا ذخیرہ نہیں ہے, ایک اس کو بڑی وجہ ہے. الفاظ کم پڑتے ہیں, جس کے بارے میں بولا جا رہا ہے وہ شخصیت بہت بڑی ہے, وہ کردار بہت بڑا ہے, وہ اتنی عظیم شخصیت ہے کہ دنیا کے الفاظ اس کے لیے کم پڑتے ہیں. مولا ہم آپ کے انصاف کا تذکرہ کرتے ہوئے ہم اپنے اندر الفاظ کی قلت کا احساس کرتے ہیں, اپنے زبان کی لکنت کا احساس کرتے ہیں, اپنے جذبات رک جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری معلومات میں چلی ہوئی اپنی جگہ آپ کی شخصیت بہت بلند ہے, لہذا اگر ہم چاہیں آپ کی فضیلت بیان کریں, آپ کا ذکر کریں, آپ سے قریب ہو تو کبھی قرآن پڑھ لیتے ہیں, قرآن کی آیتیں پڑھ لیتے ہیں. لہٰذا علماء نے کہا کہ امیر المومنین کے فضائل کو, اہل بیت کے فضائل کو تفصیل سے بیان کرنا چاہو تو قرآن کی آیتوں کو پڑھتے جاؤ, اگر مختصر بیان کرنا چاہو تو بسم اللہ کہتے جاؤ. سلوات پڑھ دو محمد علیہ وسلم. اقام عدل کی جو تحریک چلی نبیوں کے ذریعے سے, وہ اس کی تکمیل مکمل طور پر انشاءاللہ اس وقت ہوگی جب وارث علی آئے. میں یہ سب تمہیں درج کر رہا تھا کہ ہم اپنی گفتگو کا انجام زمانے کے امام کے حوالے سے ایک بجنگ عرض کر کے اس کو درجہ تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کریں کہ اقام عدل دنیا کو عدل و انصاف دینے کی تکمیل کا جو انسانی خواب ہے وہ خواب قادیر میں تبدیل ہوگا جب حضرت تشریف لائیں گے. دس سو روایتیں ایسی ہیں کہ جب آپ تشریف لائیں گے مولا تو دنیا کو اسے ایسے ہی عدل و انصاف دیں گے, تمام ملعت ظلم و جورا, جس طرح سے وہ ظلم و جور سے بھر چکی تھی. لیکن جب ہم عدل کی بات کرتے ہیں تو باقی تمام چیزیں اس کے سائے میں آ جاتی ہیں, یا مسلک کی, فرقے کی, مکتب کی, فکر کی, عقیدے کی, آئیڈیولوجی کی, سب چیز ہے اپنی جگہ پر, مگر بنیادی مرکز اور محور ہے عدالت. اور دنیا کو بلایا بھی جائے گا تو عدالت کی ضرورت ہے. لوگ کہتے ہیں کہ آئیں گے امام تو یہ ہوگا, تلوار چلے گی, خون بہے گا. اچھا کبھی کبھی مذاقن نظاہن نسبتیں بھی دی جاتی ہیں کہ اتنے اس طبقے کے لوگ اتنے کٹیں گے, اس طبقے کے لوگ اتنے کٹیں گے, عالم ہونے کا دعویٰ کرنے والے اتنے کٹیں گے, اتنی گردنیں کٹیں گی. لیکن جب یہ کٹنے کٹانے کی بات ہوتی ہے تو اس میں تصور وہ رحم دل والا اور رحمت و رافت والا نظر نہیں آتا. آنے والا امام امام رحمت و رافت ہے, وہ دنیا کو امید کا پیغام دے گا رحمت و رافت کے سائے میں, مہربانی کے سائے میں. ایسا نہیں کہ زبردستی تلواریں چلیں گی, ہاں کچھ ایسے ہیں کہ جن کے لیے جن کا علاج کچھ اور نہیں ہے. تاریخ میں ہے کہ رسول اللہ کی آمد سے پہلے کچھ یہودی کیا کہا کرتے تھے کفار قریش سے خطاب کرتے کہ تم لوگ ہمارے ساتھ یہ معاملہ کرو, آخری نبی آنے والا ہے, آخری نبی آنے والا ہے. رسول آ بھی گئے اور کفار قریش میں سے کافی لوگوں نے مان بھی لیا رسول کو, مگر وہ جو دہائی دیتے تھے رسول کے دشمن بن کر رہے. یعنی فکر عقیدہ تصور پیش کیا جائے گا. ہو سکتا ہے کہ دنیا کی بڑی آبادی ہوتی ہے جن کے ضمیر پاک ہوں, بڑی آسانی سے امام کی بارگاہ میں آ جائیں, قبول کر لیں امام کے پیغام کو, اور جو چاہنے والے ہیں سچے دل سے دعا مانگے یقیناً وہ بارگاہ امام میں پہنچ جائیں گے. بعض روایات ہیں جن کے حوالے سے لوگوں کو بڑا تجسس رہتا ہے, یہ صرف 313 کی بات کیوں ہے, یہ اس طرح سے دیکھیں جس طرح سے قرآن مجید کی آیتیں متشابہ ہیں, کچھ آیتوں کا مکمل مفہوم سمجھ میں نہیں آتا. اسی طریقے سے بعض احادیث بھی ایسی ہیں جن کی مختلف تفسیریں تو ملتی ہیں, لیکن آپ کوئی بات حتمی طور پر اپنے فیصلے کے طور پر نہ لے لیں. اصل امامت, اصل امام کا وجود, امام کا ظہور, امام کی حیرت, یہ سب مسلمات میں سے ہیں. تو ایسی تفسیریں الگ الگ ہوتی ہیں, ہو سکتا ہے کہ جو پہلے سہل پہنچنے والے ہوں ان کے اندر خاص بات ہوگی, وہ بارگاہ میں پہنچ جائیں گے. میرا وقت تمام ہو چکا. امام آواز دیں گے وہ نصرت کے لیے پہنچ جائیں گے. کہاں سے نور ہوگا؟ خانہ کعبہ کی دیوار سے. سوال یہ ہے کہ کیسے پہنچ جائیں گے؟ بعض روایتوں میں ہے کہ امام اپنی طرف سے آواز بلند کریں گے, جو خاص چاہنے والے ہیں پہلا قدم وہ اپنے گھر سے رکھیں گے, دوسرا قدم امام کی بارگاہ میں ہوں گے. ابھی آپ کا سوال اعتراض, جو بہت سے اعتراضات اور سوالات ہوتے ہیں اس میں سے ایک یہ کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ بلائے ہم چلے گئے, ان کی ایک آواز پر اتنا بڑا فاصلہ طے ہو جائے. دنیا کے اندر اگر 200-300 سال پہلے کوئی راکٹ کی بات کرتا تھا تو ایک دفعانی سی بات ہوتی یا ایک غیر معمولی بات ہوتی, لیکن خود سائنس نے بھی ترقی کر لی. چلیے سائنس کی بات اپنی جگہ, جن کو قرآن جن کے پاس ہے, جو قرآن پڑھتے ہیں, کم سے کم, میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا, کم سے کم قرآن مجید میں ایک واقعہ تو یہ دلیل کے طور پر واضح طور پر پایا جاتا ہے کہ جناب سلیمان نے جب تخت بلقیس کو حاضر کرانے کا معاملہ اپنے سامنے رکھا اور رعایا کے سامنے, جن کی حکومت بڑی عظیم تھی, جن کی حکومت پرند پر تھی, چرند پر تھی, جنات پر تھی, جن کو پرندوں کی لینگویج آتی تھی, تفصیلات میں بس مختصر یہ کہ جناب سلیمان نے کہا کون ہے جو بلقیس کا تخت حاضر کر دے. کال آئی تھی مل جل جنہوں نے سے جزید اٹھا بولا کہ اس سے پہلے کہ آپ اپنے دربار پہ اٹھو میں لا کر حاضر کر دوں گا, اور لیکن جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا, علم من ملل کتاب, کتاب مل سے علم تھا, اس نے کہا کہ میں قلم جھپکنے کے تلے حاضر کر دوں گا, اور اس نے حاضر کر بھی دیا تخت بلقیس کو. ایک طویل لمبے فاصلے کو قلم جھپکنے سے پہلے اس نے حاضر کر دیا جس کے پاس کتاب کا علم تھا. قال الذی علم من ملل کتاب, جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا. رسول اللہ فرماتے ہیں وہ وسیع سلیمان آصف بن برخیا تھا کہ جس نے پلک جھپکنے میں تخت سلیمان کو حاضر کر دیا. اور قرآن کی یہ آیت کو کتاب اللہ شہید علم کتاب, لوگوں سے کہہ دیجیے کہ میرے اور آج میں تمہارے درمیان اللہ کافی ہے گواہ, اور وہ جس کے پاس کتاب کا علم پایا جاتا ہے, رسول نے فرمایا جس کے پاس کتاب کا علم پایا جاتا ہے وہ میرا رسول ہے. جو وسیع سلیمان تھا اس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا, جو آخری رسول کا وسیع ہے وہ پوری کتاب کا علم رکھتا ہے. جب علم ملے کتاب والا تخت بلقیس کو پلک جھپکنے میں حاضر کر دے تو جو وسیع رسول پوری کتاب کا علم ہے, اگر وہ اپنے ناصرے کو پلک جھپکنے میں اپنی بارگاہ میں حاضر کرا لے تو تعجب کی کیا بات ہے. لیکن یہ پورا تصور یہ سلسلہ بنیاد کیا ہے؟ دنیا کا اپنے انصاف دینا ہے, عقیدے میں عدالت, عمل میں عدالت, حقوق میں عدالت, فریضوں میں عدالت, اور جب انصاف کا تقاضا پورا ہو تو ظاہر ہے کہ انسانیت کو وہ نور اور وہ کیفیت ملے گا کہ وہ کیفیت ملے گی کہ جس کا انتظار مسلسل رہا. چنانچہ دنیا کی ہر قوم اس کا انتظار کرتی ہے. ہم بھی منتظر ہیں, زمانے کا امام بھی منتظر ہے. لہٰذا اماموں کے ناموں میں سے, امام کے ناموں میں سے وہ منتظر بھی ہیں, منتظر بھی ہیں, ان کا انتظار بھی ہو رہا ہے, وہ خود بھی انتظار کر رہے ہیں. خدا کرے کہ وہ دن قریب آئے, دنیا کو عدل و انصاف ملے. متعین کا طلبہ پر دن محمد. اور یہ ادائے مظلوم کربلا، یہ شہداء کربلا کے تذکرے کا جو عملی رخ ہے وہ یہی ہے کہ ہم کربلا میں ایمان کی نصرت کے لیے حاضر نہ ہو سکے، ہم زمانے میں بہت بعد آئے، ہمارے اندر یہ جذبہ ہے کہ ہم اپنے زمانے کے ایمان کی نصرت کے لیے تیار ہیں، تیار ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ ایمان جو طالب خون شہداء کربلا ہے، اے طالب بدن مقتول بکربلا، کہاں ہے وہ جو شہداء کربلا کے خون کا بدلہ لینے والا، جس کے لیے پھر ایمان نے فرمایا اے میرے جد مظلوم، ہر صبح شام میں آپ پر روتا ہوں اور جب میری آنکھوں کے آنسو خشک ہو جاتے ہیں تو میں خون کے آنسو روتا ہوں، وہ ایمان جس نے شہداء کربلا کو سلام بھیجا۔ آئیے آج تذکرہ اس شخصیت کا ہو، اس کردار کا ہو جس کو امام زمانہ سلام بھیجتے ہیں، تو کہتے ہیں میرا سلام ہو میرے جد مظلوم حسین کے اس بھائی پر جو حامی تھا، قاضی تھا، جس نے خود کو فدا کیا، جس نے حمایت کی آخری انتہا حاصل کی، وہ جس نے وفاداری میں کمال کیا، وہ عباس کو میرا سلام ہو، جس کے لیے چوتھے وان فرماتے ہیں میرے چچا عباس کو روز قیامت خدا کی طرف سے ایسے بالوں پر ملیں گے جنت میں کہ شہدا رش کریں گے، کیا کسی شہید کا اتنا بھی بڑا مقام ہو سکتا ہے؟ وہ ابوالفضل عباس جو باب الحوائج ہے، وہ کہ جس کا تذکرہ تاریخ میں دوستوں نے بھی کیا ہے، دشمنوں نے بھی کیا ہے، جن کی فضیلت کا اقرار دربار میں یزید ظالم کے جب لٹا ہوا قاتلہ پہنچا، وہ پرچم پہنچا جس کا دستگیرہ، جہاں سے جو لکڑی کا حصہ وہ دستگیرہ کے جس پر علم کو نصب کیا جاتا ہے، پرچم کو لہرایا جاتا ہے، جب وہ بھی گیا تو تاریخ میں ہے کہ ایک مرتبہ ظالم نے غور سے دستگیرے کو دیکھا، دیکھا کہ کوئی جگہ ایسی خالی نہیں ہے جہاں پر تیروں کے نشان نہ ہو، بڑا وزنی بڑا سنگین پرچم تھا، لیکن ایک جگہ ایسی ہے جہاں سے اٹھانے والے نے جہاں سے اسے پکڑا تھا وہاں پر کوئی تیر کا نشان نظر نہیں آتا ہے، تو ایک مرتبہ ظالم پوچھتا ہے کہ اس علم کا اٹھانے والا کون تھا؟ کہا ابوالفضل عباس، تین مرتبہ اپنی کرسی سے اٹھا اور بیٹھا کہ عباس تمہاری وفاداری کی کوئی حد نہیں ہو سکتی، پورا پرچم جگہ جگہ سے تیروں سے زخمی ہے، اس پر نشان ہے، لیکن تمہارے مضبوط ہاتھوں نے جس مقام سے دستگیرے کو اٹھایا تھا وہاں پر تیر کے نشان نظر نہیں آتے ہیں، تاریخ میں دشمنوں اور مصیبت کی حیثیت دی تھی، روایتوں میں ہے کہ جنت الوقی سے ولید کا گزر ہوتا تھا، والی مدینہ کا، نعمان بن بشیر کا، ایسے کرداروں کا جن کی آنکھوں سے آنکھوں جاری ہو جاتے تھے، دیکھا کرتے تھے ایک ماں جنت البقیع پہ بیٹھی اپنے لال سے اپنے بچوں کی قبروں کے نشان بناتی، ایک ایک لال کا نشان بناتی، پھر مٹا دیتی، پھر بناتی، پھر مٹا دیتی، پھر قبر جناب سیدا سے خطاب کر کے فرماتی، اے شہزادی آپ گواہ رہنا، میں آپ کا شہزادہ حسین اس وقت شہید کیا گیا جب میرا عباس کے سامنے کر گئے، جب میرا لال عباس شہید کر دیا گیا۔ تاریخ میں ہے کہ جس وقت جناب ام البنین کو اطلاع ملی کربلا کے قاتلوں کے آنے کی اور ایک ایک دردناک خبر ملتی گئی، اپنے ایک ایک بیٹے کا نام لیا، کہا میرا لال جعفر، میرا لال عبداللہ، میرا لال عثمان، میرا لال عباس، ایک ایک کر کے اپنے بچوں کا نام لے رہی تھی، اور جو کہ کہنے والا کہتا ہے کہ شہید کر دیا گیا تو ہاتھوں کو پھیلا دی گئی تھی، شکر اللہ قربان ہو جائے ان پر۔ ایسا میں پوچھا میرا لال عباس کہاں ہے؟ کہا وہ بھی شہید کر دیے گئے، کہا شکر اللہ قربان ہو جائے حسین پر، میرا آقا مولا حسین تو زندہ ہے، ایک مرتبہ کہنے والے نے کہا نہیں حسین بھی شہید کر دیے گئے، ایک مرتبہ بیوی نے سر کو پیٹا، ہاں میرا آقا حسین، ہاں میرا شہزادہ حسین۔ میں نے خصوصیت کے ساتھ یہ ذکر کیا باب الحوائج کے تذکرے سے، خالی نہ رہ جائے، بیچ میں موقع نہیں ملا تھا، یہ باب الحوائج ہے کہ جو امیر المومنین کی تمنا رہا، جو امام حسین کے لیے قوت بازو تھا، بیویوں کے لیے بھارت تھا۔ تین جملے ہیں، مولا کائنات کا جملہ عقیل سے عقیل، ایسے خاندان میں شادی کراؤ کہ دلیر بیٹا پیدا ہو، تمنا علی، امام حسین کیا قوت بازو، کہاں سے آپ اندازہ لگائیں گے؟ آپ نے مساجد میں ہزاروں سینکڑوں بار سنا ہے کہ جس وقت جناب عباس گھوڑے کی زمین پر آئے، آواز دی مولا مدد چاہیے، تو امام حسین نے کہا الان ان قطر ظہری، اب میری پشت خمیدہ ہوگی، ہم اس دن میں نقل کرتا ہے کہ جب جناب عباس گھوڑے کی زمین پر آئے تو
حکمت و بامل انتشار آیا وزیر حسین، حسین کے چہرے پر ٹوٹنے کے غم کے آثار نمودار ہو گئے۔ اے میرے عباس، تم کیا گئے لشکر کے تم علم بردار تھے اور بیویوں کا سہارا، جس وقت رخصت کے لیے خیمے میں آئے تو جناب زینب نے قریب بلا کے کہا، بھیا عباس، میں نے سنا تھا انمن سے اور لوگوں سے، خصوصیت کے ساتھ اپنے بابا سے، کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ میرے سر سے چادر چھیننے جائے گی، میرے بازوؤں میں رقم بننے جائے گی، لیکن عباس، مجھے اپنے بابا کے قول پر یقین ہوتے ہوئے بھی میں سوچا کرتی تھی، جس کا عباس جیسا بھائی ہو بھلا دنیا میں کس نے اتنی ہمت ہوگی تو زینب کے سر سے چادر کو چھین لے، بازوؤں پر رقم باندھے، بھیا عباس تم میدان جا رہے ہو، اب زینب کو یقین آ گیا، اب زینب اسیر کرنے جائے گی۔ عزیزو، آخری جملہ، پہلی سفر کی تاریخ عام طور پر دربار شام میں داخلے کو پڑھا جاتا ہے، جو شام کا دربار سجایا گیا اور گلی کوچوں کا آمادہ کیا گیا، باب الشعار کے ذریعے سے قافلے کو وارد کرایا گیا، شاید یہ وہی موقع تھا جب جناب زینب کو عباس بہت یاد آئے، جناب عباس کی بہت یاد آئی، کبھی بابا مشکل شاہی مرتبہ کو یاد کیا۔ روایتوں کے الفاظ میں دو کیفیتیں ہیں، ایک مرحلہ جب کوفہ میں قافلہ وارد ہوا تھا تو جناب زینب نے محمود کو اپنی پیشانی مار کے سر حسین سے خطاب کیا تھا، بھیا حسین، میرے بابا کو میرا سلام سنا کے کہہ دینا، جس شوشال زینب کو رات کی تاریخی میں ماں کو جنازے کے ساتھ چلنے نہیں دیا تھا، وہی زینب اب درباروں میں ننگے سر لے جائی جا رہی ہے۔ اور دوسرا مرحلہ جب دربار کو سجایا گیا، چاروں طرح سے سراہانی ہوئی اور تماشائیوں کا مجمع ہے، ایسے میں جناب زینب کو جب دروازے کے قریب لے جایا گیا، جو دربار کی آخری منزل تھی، ایک مرتبہ دیوی بیٹھ گئی، یہ کیسے ممکن ہے کہ جس کی ماں کا جنازہ رات کی تاریخی میں اٹھے۔ ایک مرحلہ وہ تھا جب جناب زینب نے سیدہ سجاد کو سہارا دیا تھا، جب سیدہ سجاد اپنے بابا کے دوبارہ کپڑ لاشا دیکھا تو خوش فرما گئے، چہروں کا رنگ زرد ہو گیا، ایک دیوی نے تسلی دی تھی، ہو بیٹا گھبراؤ نہیں، یہاں پر مینار نور ہوگا، دنیا سے لوگ زیارت کے لیے آئیں گے، اور جب دربار شام وہ منڈی جہاں پر بیٹھ گئی بیوی، ظالم تازیاں لے کر آگے بڑھے، دیوار کو حکومتیں دی جانے لگی، ایک مرتبہ بیمار امام نے اشارہ کیا، جناب زینب کے لیے بہت کٹھن مرحلہ ضرور، مگر امام کا اشارہ تھا، ایک مرتبہ لوگوں کا رخ کیا، بابا علی مرتضیٰ، اے دنیا کی مشکل کشائی کرنے والے بابا، آئیے آپ کی بیٹی زینب بڑے دربار میں ننگے سر داخل ہو رہی ہے۔
علامت اللہ علیہ وسلم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أيام القلب ينقلبون ترى إلههم ينقلنا ما قبول فرما مالي من التصفيقات نظافة فرما ہم اپنی کوششوں میں اخلاص نیت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، آنے والے جو پریشان حال ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بیمار ہیں شفا کامل عاجل عطا فرما، حاضرین و بالغین کی تمام شرعی حاجات کو برلا، پرچم اسلام کو سر بلند فرما، علماء اسلام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم دائم، ظہور امام تاجیر فرما اور حضرت کا مانا